الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يتحفظ من شعبان ما لا يحفظ من غيره، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سرور عالم جناب رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل رجب، کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کیا فرماتے تھے؟ قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، کہ رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے برکت فرما. وبلغنا رمضان، اور ہمیں خیریت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجئے. یہ رمضان شریف کی تیاری دو مہینہ قبل سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے. برکت کے معنی کیا ہے؟ کہ اعمال میں برکت تو یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق ہونا، یہ برکت ہے. اولاد میں برکت کے معنی یہ ہیں کہ اولاد نیک اور صالح ہو. کثرت اولاد یہ بھی مطلوب ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تزوج الودود الولود، کہ تم جب نکاح کرو تو محبت کرنے والی، اور کثیر العیال الولود، جس کی اولاد زیادہ ہو ان سے شادیاں کرو. اس کی وجہ فرمائی کہ کیونکہ میں اپنی امت کی کثرت پر آپ ناز فرمائیں گے اور خوشی کا اظہار فرمائیں گے امت کی کثرت پر. اس سے فیملی پلاننگ پتہ چل گئی کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالی نے مال بھی دیا ہو اور صحت کے اعتبار سے بھی کوئی روکنے والی بات نہیں ہے, پھر بھی وہ ضبط اولاد کرتے ہیں اور گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے, تو یہ فیملی پلاننگ مقبول نہیں ہے. یہ فیملی پلاننگ مقبول نہیں ہے. اور جیسا کہ فقیر عرض کرتا رہتا ہے, پلاننگ تو ہو یہ ہوتی کہ کم از کم 10 بچے تو ہوں, کیونکہ پلاننگ نام ہے ریسورسز اور وسائل کو استعمال کرنا یا ان کو حاصل کرنے کی فکر کرنا. جیسے کہتے جی ہم نے اپنے ملک میں بجلی کی پلاننگ کرنی ہے, تو ظاہر بات ہے پلاننگ کے معنی تو یہ نہیں ہوں گی کہ جو وسائل ہے اس کو کاٹ دو, مطلب جو ملک میں پانی, سورج, کوئلے کے وسائل ہیں اس کو بروئے کار لا کر استعمال کر کے اس کے ذریعے سے بجلی فراہم کرنا, اس کو پلاننگ بولیں گے نا جناب. اب یہ کیا وسائل جو موجود ہے اس کو بھی پھینک دیا, اس کو بھی کاٹ دیا اور اس کا نام رکھا پلاننگ, تو یہ پلاننگ سمجھ سے بالا ہے. تو کثرت اولاد یہ بھی مطلوب ہے, اور اس کثرت اولاد کے ساتھ نیک اور صالح ہونا یہ اولاد میں برکت کی علامت ہے. اور ایک بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اولاد نیک اور صالح کیسے بنے گی, جب ہم اس اولاد کی تربیت کی فکر کریں گے. اور اولاد کی تربیت میں ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ اولاد کی تربیت کر رہی ہوتی ہے, اور وہ اہم چیز یہ ہے ماں باپ کا اپنا عمل, ماں باپ کا اپنا فعل, ان کا مزاج, ان کا برتاؤ, ان کے اخلاق, یہ گویا کہ تربیت کا پہلا قدم ہے. تو پتہ یہ چلا اولاد کی تربیت سے پہلے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے اخلاق, ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اولاد بھی وہی کرے گی. یہ تربیت کی ضرورت ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے, ایک آدمی یہاں بیان میں بیٹھا ہے, پیچھے جھانک رہا ہے, اس کو کیا کہیں گے بتاؤ؟ بے وقوفی کہیں گے نا. یہ ہے تربیت کی کمی ہونا کہ بھائی بیان میں بیٹھے تمہارا کیا کام ہے پیچھے دیکھنے کا یا ادھر ادھر دیکھنے کا, کیونکہ لڑکے بھی ہوتے ہیں ان سے بھی نظر بچانا ضروری ہے, ادھر ادھر نہ دیکھیں, متوجہ رہیں. مقرر کا کام ہے یا منتظمین ہے جو اس چیز کی فکر کریں گے. تو اولاد کی تربیت میں بہت اہم چیز ہے ماں باپ کی تربیت ہونا, کیونکہ ہم جیسے ہوں گے ہماری اولاد ویسے ہوگی. تو اولاد میں برکت کے معنی یہ ہو گئے. مال میں برکت کے معنی یہ ہے کہ اگرچہ ظاہری اعتبار سے تھوڑا ہو لیکن اس سے فائدہ زیادہ مل جائے, اس کو کہتے ہیں قلیل کثیر النفع. اور مال میں بے برکتی یہ ہے کہ کثیر ہو قلیل النفع, ہے زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتا, جس کو کہتے ہیں کہ جی پورا نہیں ہوتا. یہ مال میں بے برکتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت بڑے پیر صاحب, ہمارے اکابرین, ہمارے بزرگوں میں ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جہاں مال خرچ کرتا ہے اس کے خرچ سے میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس نے مال کمایا کہاں سے ہوگا, یعنی جہاں کی کمائی وہیں چلی جاتی ہے. اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی نے گھوڑا چوری کیا, بازار میں بیچنے جا رہا تھا, رستے میں اس کا جاننے والا ملا, پوچھا جناب کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار جا رہا ہوں گھوڑا بیچنے کے لیے. اچھا جناب. وہ گیا بازار میں, ایک آدمی نے کہا بھائی ذرا میں اس گھوڑے کو چیک تو کروں کہ اس کے ویل بیلنس دیکھوں, اس کے سسپینشن دیکھوں. ویل الائنمنٹ دیکھوں, ذرا اس کے شاکس دیکھوں, ایکسلیٹر وغیرہ ذرا کاربوریٹر چیک کروں, چلا کے بغیر تو پتہ نہیں چلے گا. کہا جناب ظاہر بات ہے چلائیے, چیک کیجئے, ٹرائی لیجئے. گھوڑے پر بیٹھا, اس نے کہا بھائی ذرا یہ میری چپل پکڑنا. اس کو چپل پکڑائی, خود گھوڑے پہ بیٹھا اور یہ جا وہ جا. کافی دیر انتظار کیا, نہیں آیا تو بغل میں چپل دبائی اور واپس. رستے میں وہی جاننے والا مل گیا, ہاں بھائی گھوڑا بے فروخت کر دیا؟ ہاں جی ہو, چلا گیا وہ. کہا کیا رہا؟ کہا جتنے میں لیا تھا اتنے میں دے دیا. یہ چپل نفع میں ملی, جتنے میں لیا تھا اتنے میں دے دیا, اور یہ چپل جو ہے وہ نفع میں ملی. تو مال جیسا آتا ہے ویسا چلا جاتا ہے, اور جس مال میں یہ توفیق ہو, اپنے گھر کی ضرورت ہے, اپنے ماں باپ کی دوا دارو ہے, مسجد مدرسہ دین والوں پر دین کی کتابیں تقسیم ہو رہی ہے, نشر و اشاعت پر, کسی غریب کو کچھ لتا, کوئی جوڑا, کوئی دوا, کسی کی علاج, کسی کی مدد, یہ اچھے کام میں صرف ہونا اچھی علامت ہے اور برے میں صرف ہونا بری علامت ہے. ایک بات ہمارے بزرگوں نے تاکید یہ بھی فرمائی ہے, دنیا کا نظام ہے کاروبار کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے, طبیعت ہے کبھی اپ ہوتی ہے کبھی ڈاؤن ہوتی ہے, اوپر نیچے, صحت مرض چلتا رہتا ہے, کاروبار میں تیزی مندی چلتی رہتی ہے, یہ تو کاروبار کا حصہ ہے. دل ہے کبھی بہت لگے گا عبادت میں کبھی نہیں لگے گا, یہ زندگی کا حصہ ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو بات بری ہے وہ بات بری یہ ہے کہ جس وقت کاروبار اچھا ہوتا ہے انسان پر اس زمانے میں کچھ غفلت طاری ہوتی ہے, اور جس وقت کاروبار میں مندی آتی ہے, ذرا کچھ ڈاؤن فال, کوئی کمی آتی ہے, تو پھر ناشکری کرتا ہے. یہ جو ناشکری ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسے بزرگوں نے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے. لہذا جس وقت کاروبار کم بھی ہو اس وقت بھی نظر اس بات پر رکھے الحمدللہ کتنی ساری نعمتیں موجود ہیں. نعمتوں سے نظر ہٹتی ہے, اس لیے فرماتے تھے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ, جب زکات دینے کا وقت آیا تو 2.5% پہ نظر کرتے ہیں, 97.5% پہ نظر رکھو فرماتے ہیں, پھر وہ 2.5% برکت لائے گا. پھر زکات ٹیکس نہیں ہے, یہ تو ایک اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ غم گساری ہے کہ یہ غریب مسلمان کی زکات کے ذریعے سے مدد کر رہا ہے. لیکن بعض لوگ کسی کی شادی ہوتی ہے وہ زکات کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں اور وہ مستحق زکات نہیں ہوتا. مثلا کوئی لڑکی ہے, اب اس کے پاس ریفریجریٹر یا فرنیچر کے تو پیسے نہیں ہیں لیکن سونا موجود ہے, ایک تولا دو تولا. اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو زکات سے ریفریجریٹر اور فرنیچر دے دیتے ہیں, یا اس کو زکات سے کپڑے پیسے بنا کے دے دیتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ زکات ادا نہ ہوگی. اس لیے فرمایا سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, سائل العلماء, علماء سے مسائل پوچھتے رہو, اپنی مرضی نہ کرو, مشورہ کر لو, مشورہ کر لو. تو مال میں برکت کے معنی کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کام پورا ہونا چاہیے. ایک وقت تو اب پیٹرول نے جمپ لگائی ہمارے ہاں, اور ایک دم جمپ لگا کر کئی دس روپے ایک دم بڑھ گیا تھا نا, کئی برس پہلے کی بات ہے. ایک صاحب آئے کہ صاحب پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے, پیٹرول مہنگا ہو یا سستا ہو اس کو مت دیکھو, لیکن میں آپ کو بتا دوں میری اطلاع کے مطابق سعودی عرب اور عرب امارات کو چھوڑ کے پاکستان میں پیٹرول سب سے سستا ہے. یورپ اور دوسرے ممالک میں جاتے ہیں نا, وہاں پیٹرول بہت مہنگا ہے, بعض جگہ تو 300-300 روپے لیٹر ہے. لیکن بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیٹرول کیس کتنا ہی مہنگا ہو, اللہ سے یہ کہے کہ اللہ مجھے تو موٹر سائیکل آپ نے دی ہے, گاڑی دی ہے, آپ اس میں پیٹرول ڈلوا دیجئے. تو کہنے لگے کہ میرے مجھے تسلی ہو گئی, کیونکہ پھر انسان پریشان ہی رہتا ہے, ڈلواتا تو پھر بھی ہے. ابھی اس دیہاتی کی طرح خوش رہے, وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی دیہاتی, کسی نے اس کو کہا یار پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس نے کہا مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہا پہلے بھی میں 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتا تھا, اب بھی 100 روپے کا ڈلواتا ہوں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو خوش رہے. اگر زیادہ فکر اور توجہ کرے گا پریشان ہوگا. اللہ تعالی سے مانگے یا اللہ میری ضرورتوں کو پورا فرما دے اپنے کرم سے. اور اس کے بعد اگر مان لو گوشت کی جگہ دال کھلا دے, اللہم الحمدللہ, کتنے ہیں جن کو دال بھی نہیں ملتی. اگر پتلی دال مل جائے الحمدللہ, کہ ان کو وہ بھی نہیں ملتی. آج کل تو ڈاکٹر اچھے خاصے لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ بھائی کھانا کم کھاؤ. تو نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے, یہ ہے برکت کے معنی. تو گویا کہ رجب اور شعبان میں برکت کے معنی یہ ہوئے کہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے اور گناہ سے پیچھے ہٹ جائے, یہاں تک کہ اللہ تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری رجب اور شعبان سے کرتے کرتے رمضان شریف میں داخل ہو جائے. تو وہ جو برکات رمضان شریف ہے پہلے دن سے شروع ہو جائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب اور شعبان میں برکت دیجئے, یعنی اعمال صالحہ کی توفیق ہو, اور اعمال غیر صالحہ یعنی گناہوں سے بچوں, سنت پر عمل کروں, اور کرتے کرتے بلغنا رمضان, یہاں تک کہ میں رمضان شریف میں داخل ہو جاؤں اور مجھ کو رمضان شریف مل جائے. یہ ہے اس برکت کے گویا ایک مان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ احسو ہلال شعبان علی رمضان, ہلال پہلی چال تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں. دیکھیے چاند کے مسئلے کو بہت ہی سیدھا سادہ یاد کر لیجئے. چاند کی سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جب چاند دیکھا روزہ رکھا, جب چاند دیکھا عید کر لی. اور ایک عجیب بات ہے, اب میں آپ کو ایک سائنٹیفک بات بتاؤں. یہ جو ایسٹرونومسٹ ہوتے ہیں نا, فلکیات کے جو ماہر, ایسٹرالوجی جس کو کہتے ہیں, ماہر فلکیات ایک عجیب بات کہتے ہیں. اور وہ عجیب بات یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر آلات سے, انسٹرومنٹ کے ذریعے سے چاند دیکھتے ہیں نا, تو وہ ہمیں دیر سے نظر آتا ہے, اور جب اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ جلدی نظر آتا ہے. نہ یقین آئے تو آج کل تو انٹرنیٹ موجود ہے, جس کا جی چاہے پڑھ لے جا کے. سنا آپ نے؟ اور شریعت بھی یہی کہتی ہے. اصل میں تو شریعت کی بات تھی, اللہ تعالی نے اس میں برکت رکھی کہ اپنی, کہتے ہیں نیکڈ آئی, کھلی آنکھ سے دیکھنا, تم نے چاند دیکھا روزہ رکھ لو, چاند نہیں دیکھا مت رکھو, لیکن چاند کے بارے میں بحث مت کرو, اس کو منع فرمایا. اور عوام کے لیے تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے اس کا فیصلہ ہے, بجائے اس پر گفتگو کرنے کے, فضول بات کرنے کے کہ فلاں کو یہ ہو گیا فلاں کو یہ ہو گیا, سیدھی سیدھی بس اپنے عبادت میں اپنے اعمال میں لگے. اس کے باوجود اگر مان لو کمیٹی سے غلطی بھی ہوتی ہے, 28 روزے رکھ لیے چاند دیکھنے میں, وہ ہوا کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, عید کے بعد ایک روزہ اور رکھ لے بس. سیدھی بات, سیدھی بات کو اتنا مشکل کیوں بناتے ہیں ہم لوگ؟ ختم, اتنی آسان بات ہے. تو آپ نے فرمایا, ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو, تو آپ فرماتے ہیں کہ شعبان سے تیاری ہے گویا کہ, تاکہ رمضان شریف کا حساب کرنے میں آسانی ہو جائے اور غلطی کے امکانات کم ہو جائیں. سبحان اللہ, یہ ہے. اور پھر اس شعبان کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام فی ہذہ لیلہ یعنی لیلۃ النصف من شعبان, کہ اس رات کے بارے میں جو کہ نصف شعبان کی رات, جو عوام میں شب برات کے نام سے مشہور ہے, لیکن شب برات عوام کا نام, چلو کوئی بات نہیں. ان یکتب, ان یکتب کل مولود بنی آدم فی ہذہ السنہ, کہ وہ اس سال میں جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں. وفیہ ان یکتب کل ہالکن فی ہذہ السنہ, اور اس سال میں جو لوگ انتقال کریں گے وہ بھی لکھ دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالی کے علم میں ہے, گویا وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. وفیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم, الحدیث, طویل حدیث ہے جس کا یہ قصہ, کہ اس رات میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں, نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور رزق عطا کیا جاتا ہے. اب اس رات میں کیا کرنے کی اجازت ہے, اس لیے میں نے لفظ اجازت استعمال کیا, یہ نہیں کہا کہ کیا کرنا چاہیے. اس رات میں کیا کرنے کی اجازت ہے اور دن میں, آپ فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا, کہ جب یہ رات تم کو مل جائے نصف شعبان کی, تو تم اس رات کو عبادت کرو. وَصُومُ يَوْمَهَا، اور دن میں روزہ رکھ لو. تو دو کام کی اجازت ملی کہ رات کو عبادت کرنے کی اجازت ہے، رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھ سکتے ہو. اس لیے الفاظ پر غور کیجیے گا، جو الفاظ فقیر کہہ رہا ہے وہ یہ کہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے، رات کو جاگنے کی اجازت، یعنی رات کو عبادت کرنے کی اجازت ہے. کرنا نہیں چاہیے، رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر کوئی نہیں رکھتا نہ رکھے، کوئی سو جاتا تو اجازت ہے. اب ہمارے ہاں بڑے اہتمام سے نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں، اور اس دن اہتمام سے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. اور پھر اس مبارک رات میں آنے سے پہلے اہتمام سے حلوہ پکایا جاتا ہے. اور اسی اہتمام سے پٹاخے بجائے جاتے ہیں. یقیناً یہ سب فضولیات ہیں. انسان اپنے معمول کے بلکہ ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے جائے، خذو زینتکم عند کل مسجد، اچھا لباس پہن کے جاؤ. تو شعبان کیا، پندرہویں رات کیا، جب مسجد میں نماز پڑھنا ہے اچھا لباس پہن کے آئے. اس لیے بعض مشائخ کا حال لکھا ہے کہ سبحان اللہ، جب مسجد آتے تو شاندار لباس پہنا، اوپر چھپا بھی، پگڑی بھی، اور خوب گرمی کے زمانے میں. اب گرمی سے برا حال بھی ہو رہا ہے، لیکن چونکہ حکم ہے اس پہ تعمیل کر رہے ہیں، اور جاتے ہی گھر گئے سب اتار کے پھینک دیا، لٹکا دیا کہ مسجد میں ایسے جاؤ اور وہاں ایسے. ایسے سے مشائخ کا، علماء کا حال لکھا ہے، ایسا بزرگوں نے فرمایا، اپنے اساتذہ کا، اپنے مشائخ کا. سبحان اللہ. تو اس بات کی اجازت ہے کوئی رات کو جاگے عبادت کرے، لیکن اس کو لازم نہ کرے. یہ نہیں کہ نیند بھی آ رہی ہے پھر بھی جاگ رہا ہے، یا عبادت کرتے کرے یا رات بھر جاگا فجر میں سو گیا. ایسا نہ کرے. اب جناب سارا دن سو رہے ہیں، کوئی کام ہی نہ کرے. اس لیے ہمارے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مسجد میں عثمان غنی میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے پوری رات عبادت کا اجر اس کو مل گیا. کیا مطلب؟ گناہ سے بچے تو وہ پوری رات عبادت گزار لکھا جائے گا. زبردستی جاگنا، ٹی وی دیکھنا فضولیات میں، اس کے بجائے عبادت کی، تھوڑی سی عبادت کی اور اپنا آرام سے سو گیا، یہ زیادہ اچھا ہے. صبح اٹھا، اگر ذوق ہے سحری کی، روزہ رکھ لیا، ماشاءاللہ. اس رات میں حلوہ پکانا، جیسے پہلے بھی ذکر کیا، اس کے لیے جو روایت پیش، جو کہانی، روایت نہیں کہانی، وہ کہانی جو بناتے ہیں وہ یہ کہ اس کہانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے سب دانت توڑ دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا نہیں کون سے دانت شہید ہوئے. میرے پیارے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنی عجیب بات ہے. اچھا، ان کی ماں نے پھر حلوہ پکایا، کہ اس لیے ہم حلوہ پکاتے. تو میرے شیخ، میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنی عجیب بات ہے، انہوں نے پہلے دان توڑے پھر حلوہ کھایا، ہم بغیر دان توڑے حلوہ کھاتے. تو پتہ چلا ہمارا سنت پر یا عشق رسول پر نظر نہیں ہے، ہماری ساری نظر حلوے پر. یہ ہے ہمارے حلوے کی حقیقت. اور پھر حلوہ بھی کیسا, بیسمنٹ سے شروع کیا, گراؤنڈ فلور سے بھی نیچے بیسمنٹ سے, اور کھاتے کھاتے ٹاپ تک بھرا. اب اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں یہ عبادت کیا کرے گا, حلوہ تو گڑ گڑ کرے گا نا, حلوہ تو پیٹ میں جا کے بلوا مچائے گا. اب جناب پٹاخے چھوٹ رہے, وضو ہی نہیں ٹھہر رہا اس کا. اور دوسری بات, پٹاخے کرنا, آپ بتائیے کوئی عقل مند انسان اس بات کو تسلیم کرے گا کہ روپے کو پیسے کو آگ لگائے؟ تسلیم کریں گے آپ؟ اولاد کرے تو کیا کریں گے, تھپڑ مارے گا باپ, کہ بیوقوف احمق, یہ کیا کام, کیا کام کر رہے ہو؟ اسی اولاد کو پیسے دے لو پٹاخے بجاؤ اور اذیت, پیسے برباد الگ, پھر مسلمانوں کو اذیت الگ. آتش بازی میں ہمارے ملک پاکستان میں کتنی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں جناب, اسی آتش بازی میں. اس لیے اس فضول حرکت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ایسی کوئی فضول حرکت نہ کریں. پٹاخے بازی, حلوے بازی, اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت نصیب فرمائے. باقی عبادت کرتا ہے, جتنی عبادت کرے اس کے بعد آرام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا, کہ اللہ تعالی کرم فرماتے ہیں, اس رات میں متوجہ ہوتے ہیں, اور وہ اس رات کی توجہ یہ ہے, اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں, اور اعلان کیا ہوتا ہے, فیقول, کیا فرماتے ہیں, الا من مستغفر فاغفر له, الا مسترزق فارزقه, الا مبتلا فاعافيا, الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر, کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے, ہے کوئی جو مجھ سے رزق کا سوال کرے, اور ہے کوئی جو مجھ سے عافیت مانگے, اپنی حاجت کو پیش کرے. تو مانگنے کی چیز تین باتیں سکھائی, مغفرت مانگے اللہ تعالی سے, اور اللہ تعالی سے رزق کا سوال کرے, اور اللہ تعالی سے عافیت کو مانگے, اپنی حاجتوں کو مانگے. یہ مانگنے کی چیز ہے, اور یہ صرف نصف شعبان کے ساتھ ہی نہیں ہے, یہ تو ہر رات کا معاملہ ہے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اللہ کا ذکر بتایا. اب وہ جو اللہ اللہ کا نام لیا تو جو لذت اور مزہ آیا اس کو فرمایا, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے, اور وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے, صبح سے ہی انتظار شام ہے. وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے, صبح سے ہی انتظار شام, کہ کب موقع آئے گا, آسمان دنیا پر نزول فرمائیں گے اور ہم اللہ تعالی سے اپنی حاجتوں کو پیش کریں گے. سبحان اللہ. تو یہ تو ہر رات کا معاملہ ہے جناب, اور بندگی کیا ایک دن ہو؟ کوئی آدمی پورے سال میں ایک دن ملازمت پر جائے یا ایک دن اپنی دکان پر جائے, ہے کوئی ایسا؟ کہتے جی روزانہ جاؤ. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی چھٹی والے دن بھی چھٹی نہیں ہے, اتوار بھی چھٹی نہیں, اور بعض تو ایسے جن کی عید کو بھی چھٹی نہیں. تو ایک دن عبادت کیوں, یہ تو روزانہ کی بات ہے. بہرحال یہ نعمت ہے, और इस रात में कुछ जरूरी बातें अब हुआ। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुतवज्जे होते हैं शाबान की 15वीं रात में तो सब मखलूक की मगफरत फरमा देते हैं, मगफरत मांगने वाले की ये सब मगफरत फरमाते हैं, मगर चंद लोगों की मगफरत नहीं फरमाते हैं। उसमें जिक्र किया एक मुशरिक की, शिर्क करने वाला और कीना रखने वाला, बाज़े गुनाहों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया कि अपने दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए कीना रखना, उसकी बुराई दिल में रखना और नाहक कत्ल करने वाला। और हक का कत्ल क्या है? जैसे जिहाद का मौका है, जैसे किसास है। अब हालात खराब किए, किसी मुसलमान को मार दिया, यह है नाहक कत्ल करना। इसी तरह से एक आदमी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चलाता है, उसकी गाड़ी से जो किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो यह भी नाहक कत्ल कहलाएगा, याद रखिएगा इस बात। और एक आदमी हकीम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा दारू के देता है, उसकी दवा इलाज से अगर कोई मर जाता है तो यह भी कत्ल कहलाएगा। इसलिए ज्यादा टोटके ना बताया करें। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया, मोटरसाइकिल है, जैसे कि अजीब शौक है, बच्चे तो बच्चे होते हैं उनको शौक होता है कि मोटरसाइकिल चलाएं, गाड़ी चलाएं, उनकी तो अकल कम है ही, उससे ज्यादा कम अकल तो बड़ों की होती है ये जो मोटरसाइकिल दे देते। वो तो बच्चा है, उसको तो शौक होगा, और किसका शौक होगा? उसको तो ये भी शौक होगा मैं गाड़ी भी चलाऊं, उसको तो ये भी शौक होगा कि मैं मोटरसाइकिल भी चलाऊं। तो शौक तो होने की चीज है, वो तो होगा, शौक तो ऐसी चीज है, बड़े मियां को भी नई शादी का शौक होता है, शौक का क्या है भाई? दादा शौक होना ऐसी बात नहीं है, असल तो बात है अमल। और कितनी हमाकत और बेवकूफ हैं वो लोग जो अपनी औलादों को इस तरह से गाड़ियां या मोटरसाइकिल दे देते हैं और अपनी सरपरस्ती में करते हैं ये काम, ये बहुत बड़ी बेवकूफी की बात है, ये उनको अपने हाथों से बर्बाद करने वाली बात है। एक उम्र होगी, चलाओ। अब वो करते क्या है? उन्होंने करना कुछ नहीं होता, ब्रेक तो जानते भी नहीं है, यूं बस एक्सीलेटर यूं पूरा यूं घुमाते हैं वो। और वो जवानी है ना, वो भी कुदा रही होती है। तो ये बेवकूफी की चीज है। बच्चे को शौक है तो बड़े को तो अकल होनी चाहिए, जब उम्र हो जाएगी तो बेशक चलाए, जो जरूरत है वो काम करे, लेकिन वक्त से पहले अच्छा नहीं है। तो मुशरिक कीना रखने वाला, नाहक कत्ल करने वाला, मां बाप को सताने वाला, सिला रहमी करने वाला, कता रहमी करने वाला जो अपने रिश्तेदारों से कत ताल्लुक करता है, और शराब पीने वाला, शराब नोशी करने वाला है, मैं खौर, ये बरकाते शाबान से और बरकाते इलाहिया से ये शख्स महरूम रहता है। मुशरिक की एक किस्म तो वो है कि गैरुल्लाह को पूजना, बातिल खुदाओं को, और एक शिर्क की किस्म मुसलमानों में भी है और वो है रिया और दिखावा। इसको शिर्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शिर्क खफी फरमाया, छुपा हुआ शिर्क है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया कि ये शिर्क ऐसा है कि जैसे काली रात में, जैसे काले पत्थर पर काली चींटी हो, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمت اللہ فرمائے کہ کالی رات ہے، کالا پتھر ہے اور کالی چونٹی ہے. پتا چلے گی، اندھیری رات، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی. فرماتے شرک اور ریا اور دکھاوا ایسے داخل ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے راوی فرماتے ڈر گئے، تو عرض کیا فکیف النجاح، اس سے نجات کیسے ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کی تعلیم فرمائی، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم، کہ اللہ اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بکا، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ پناہ دیجئے، ان اشرک بکا، کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں. اور شریک ٹھہرانے کے معنی کیا؟ کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں اللہ کے لیے، اور نیت میری ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ ہے شریک ٹھہرانا. بیان کر رہا ہوں میں اللہ اور رسول کی بات، اور نیت کیا ہے لوگ واہ واہ کریں. رمضان یا حج پہ، رمضان میں عمرے پہ جا رہے ہیں یا حج میں، اور لوگوں کو یہ بتا رہے کہ میں تو ہر سال رمضان میں عمرے میں جاتا ہوں اور میں نے تو اتنے حج کیے ہیں. کیا مقصد ہے؟ تاکہ لوگ میرے حاجی ہونے کے قائل ہو جائیں کہ میں اتنا کثیر العمرہ اور کثیر الحج ہوں. تبلیغ میں جا رہے ہیں تو نیت کیا ہے؟ کہ لوگ کہیں کہ جناب پرانا ہے. بزرگوں کی خدمت کی، جی خادم خاص ہیں یہ، یہ سارے غیر اللہ ہیں، یہ سب کے سب غیر اللہ ہیں اور یہ شرک ہے. اس لیے آپ نے فرمایا وَأَنَا أَعْلَمُ، سکھایا کہ کہو کہ جس کو میں جانتا ہوں، جس شرک کا مجھے معلوم ہے کہ میں غیر اللہ ایسے مانگ رہا ہوں، عبادت سے جو اللہ کے لیے خاص ہے اسے غیر مانگ رہا ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور آپ سے مغفرت مانگتا ہوں اس شرک کی جسے میں نہیں جانتا، ایسا چھپا ہوا ہے جسے مجھے خبر نہیں. تو اس یہ دعا آپ نے تعلیم فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تھوڑا ہو زیادہ ہو تو یہ شرک سے بچانے والی چیز ہے. تو مشرک آدمی وہ بھی جو ہے برکات شعبان سے محروم رہتا ہے، اسی طرح سے کینہ رکھنے والا کسی مسلمان بھائی کے لیے کہ دل میں اس کے لیے غصہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یدخل الجنت قطات، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، میرے شیخ کے صاحبزادے، میرے شیخ ثانی حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ چغل خور قطات کہتے ہیں کہ وجہ الکلام، نقل الکلام على وجہ الفساد، کہ بات ایسے نقل کرنا ہے کہ تاکہ آگ لگے. نقل الکلام على وجہ الفساد، کہ کلام ایسے نقل کرنا، کسی بات کو ایسے پیش کرنا جس سے لڑائی جھگڑا ہو. جیسے بعض لوگ قرآن پاک اور حدیث پاک کو بھی اسی معنوں میں لیتے ہیں لوگوں میں لڑائی کے لیے. کیونکہ اس مسئلے کو یاد رکھیے گا، ضروری نہیں ہے ایک آیت سے یا ایک حدیث شریف سے کسی مسئلے کا احاطہ ہونا، یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ کبھی ایک حدیث شریف سے بنتا ہے، کبھی دو حدیث شریف سے بنتا ہے، کبھی کئی احادیث مبارکہ ملا کر ایک مسئلہ بنتا ہے، اور یہ محقق کا کام ہے. غیرے غیرے کا نہیں کہ کر تو رہا ہے تو میکینک اور بن گیا اہل حدیث، کرتا چوکیداری ہے اور ملاؤں پہ روب جماتا ہے کہ دو حدیث شریف پڑھ لی اور جناب بس. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ نقل الکلام علی وجہ الفساد ہے. یہ شخص بھی فتنہ پیدا کر رہا ہے. تو ایسی بات کو نقل کرنا کہ دو مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے، دو عورتوں میں لڑائی ہو جائے، سگے بھائیوں میں لڑائی ہو جائے. اور کتنی عجیب بات ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت والا دامت برکاتم کہ نقل الکلام علی وجہ الاصلاح، اگر کسی آدمی نے بعض مرتبہ ایسا جھوٹ بولا کہ اس جھوٹ سے دو میں محبت ہو جائے، اس پر اس کو اجر ملے گا. عجیب فرمایا، جیسے دو سگے بھائی ہیں، اب دونوں میں دشمنی ہے، بڑا بھائی چھوٹا بھائی، اب وہ جاتا ہے بڑے بھائی کے پاس، ملا کوئی شخص گیا اور جناب وہ فلاں آپ کا چھوٹا بھائی کا نام نہیں لینا اس کا میرے سامنے، احسان فراموش ہے وہ، میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا اور آج احسان فراموش. کہا میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو آپ کی محبت میں رو رہا ہے، کہہ رہے میرے باپ، میرے بڑے بھائی کے تو مجھ پر ایسے احسانات ہیں کہ باپ سے بڑھ کر اس نے مجھے پالا، اور میں تو اس کی محبت میں مرا جا رہا ہوں، اور میں تو اس کے پاؤں پکڑ لوں گا. اب ایسا نہیں ہے، وہ چھوٹے بھائی کے پاس گیا، اس کو کیا کر کہہ رہا ہے تمہارا بڑا بھائی باپ کی طرح ہے، نام نہیں لینا، ایسا باپ ہوتا ہے ایسا؟ وہ تو گولی مار رہا ہے مجھے. کہا نہیں، وہ تو منتظر ہے کہ میں دیکھو میرا چھوٹا بھائی ہے، ہمیشہ میں نے اس کو چھوٹے اولادوں کی طرح پالا، آج دیکھو وہ بیچارہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا تو میں تو اسے گلے لگانے کو تیار ہوں. اس طرح دو تین مجلسیں کی، اب ایسے کہا اس کو، وہ کہا چھوٹے بھائی کو، کہا چل بھائی بڑا ہے چل. اب دونوں کے دل میں وہ تھا، اب گئے لپٹ گئے، رونا شروع کر دیا، جھوٹ بولا نا، لیکن اس جھوٹ پر اس کو اجر ملے گا. سبحان اللہ، کیا شریعت پیاری چیز ہے. دیکھا کہ دو مسلمانوں میں لڑائیاں ہیں، ان کو اس طریقے سے ان کے سامنے بات کرنا ہے کہ دونوں شیر و شکر ہو جائیں، دونوں میں محبت پیدا ہو جائے، اس پر اس کو اجر مل رہا ہے. اور بعض لوگ، اب انسان کبھی غصے میں کوئی بات بول دیتا ہے، فوراً جا کے اگلے کو لگا دی، جیسے حضرت مہا قاسم صاحب نانتوی رحمت اللہ علیہ، ایک بدعتی آیا، حضرت نے اس کا اکرام کیا، اس کو کھلایا پلایا بٹھایا. اب وہ صاحب جو ہے وہ حضرت گنگوئی کے پاس چلے گئے کہ حضرت وہ ایک بدعتی آیا تھا، حضرت نانتوی نے اس کا بڑا اکرام کیا، شربت بھی پلایا، تربوز کا شربت واٹر پمپ کا، چیری بھی کھلائی اس کو اور لیچی بھی کھلائی. تو حضرت نے فرمایا یہ تو بری بات ہے بھائی، بدعتی کا اکرام نہیں کرنا چاہیے. اب اس نے آیا اور حضرت سے نانتوی سے آ کر کہا کہ حضرت گنگوئی فرما رہے کہ بدعتی کا اکرام نہیں کرنا چاہیے. فرمایا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کا بھی اکرام کیا، وہ تو میرا مہمان تھا. اب جب وہ میرے پاس مہمان بن کر آیا تو گھر میں آ گیا تو میں تو اس کا اکرام کروں گا، بطور مہمان کے میں نے اکرام کیا، اور کافر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا. اب اس نے یہ بات حضرت گنگوئی کو نقل کی، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ فرما رہے، تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ بھائی کافر کے اکرام میں خرابی نہیں ہے، بدعتی کے اکرام میں خرابی ہے. کیونکہ کافر کو تو معلوم ہے کافر ہوں، کافر کوئی اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتا، برعکس ان کافروں کے جیسے قادیانی ہے، جیسے رافضی ہے، اب یہ کافر ہیں اپنے کو مسلمان بولتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے. اور ہندو یہودی عیسائی یہ اتنے خطرناک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اپنے کو کافر بولتے ہیں، اپنے کو مسلمان نہیں بولتے یہ لوگ، اور یہ لوگ اپنے کو مسلمان بولتے ہیں. خطرناک. اب اس نے یہ سنا اور وہ دوبارہ حضرت نانوتی کے پاس پہنچ گیا کہ حضرت تو یہ فرما رہے کہ بدعتی کے اکرام میں خرابی ہے, کافر کے اکرام میں وہ خرابی نہیں ہے. تو حضرت نانوتی ٹاڑا چپ کر کے بیٹھ گیا, نالائق, کہ کیا تو ادھر کی ادھر لگا رہا, تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں چغل خوری. اور اگر کسی باپ کو بتائے کہ آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے, ویڈیو گیم کھیلتا ہے اور فلمیں دیکھتا ہے, کسی شیخ کو بتایا کہ آپ کا جو مرید ہے وہ جناب انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھتا ہے, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, تو یہ جو اصلاح مقصود ہو, لیکن کس کی, کہ مرید کی بات شیخ کو بتائی جائے, شاگرد کی بات استاد کو بتائی جائے, اولاد کی بات اس کے باپ کو بتائی جائے, تو مقصد اصلاح ہوا نا. اب تم میں اور تو بیٹھ گئے, تو اس لیے چغل خوری یہ گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح سے نصف شعبان کی رات سے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا بھی محروم رہتا ہے. وہ مرد جو اپنے لباس, اپنی شلوار, اپنی چادر وغیرہ سے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ وہ لباس, اوپر سے آنے والا لباس جو ٹخنے سے نیچے لٹکے گا, اتنا ٹخنے کا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو ایسے شخص بھی شب برات, جس کو عوام کہتے ہیں, نصف شعبان کی وہ رات سے برکات سے محروم رہے گا, اپنے شلوار نیچے لٹکانے والا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, نماز میں آئے, مسجد میں آئے تو اڑس لیا اور مسجد سے باہر نکلے پھر نیچے چلے گا, تو یہ بھی گناہ. نماز کے لیے صرف نہیں ہے, اچھی بات ہے, چلو شکر ہے نماز میں تو کھلا ماشاءاللہ, حوصلہ افزائی کر رہا ہوں میں, لیکن تھوڑی سی ہمت اور کر لے بالکل ہی ٹھیک کر لے, کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں. اور عورتوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ ٹخنے چھپائیں, ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہو. مردوں کے لیے کھلا رکھنے کا حکم ہے, عورتوں کے لیے لٹکانے کا حکم ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ مرد جو ہے وہ ٹخنے چھپاتے ہیں اور عورتیں ٹخنے کھول رہی ہیں. آج کل عورتیں لگتی ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے بال اور مرد رکھتے ہیں لمبے لمبے بال. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں کی شباہت بنائے اور اس عورت پر جو مردوں کی شباہت بنائے. اور ساری سنت کیا بالوں میں ہی ہے؟ ذرا نماز کی سنتیں سنائیں. میرے شیخ فرماتے ہیں کبھی تہجد پڑھی, وہ بھی تو سنت ہے. ذرا کھانے کی سنتیں سنائیں, شلوار ٹخنے سے نیچے, بال اتنے لمبے رکھے, کہ جی سنت ہے. تو ساری سنت بالوں میں نہیں ہے, اور سنتیں بھی ہیں. لباس ہے, کھانا پینا ہے, شادی بیاہ ہے, نماز ہے, معاملات ہیں. تو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا وہ مرد اور وہ عورت جس کے ٹخنے ننگے ہوں, یہ بھی شب برات کی برکات سے محروم رہیں گے. اور اسی طریقے سے شراب پینے والا, شرابی وہ بھی, اور ماں باپ کو ستانے والا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو, اور اسی طرح اپنے بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا کہ بس اب تو دیکھنا ہی نہیں ہے, ملنا ہی نہیں ہے, اس کی شکل نہیں دیکھنی. ارے یہی تو ہے مولوی صاحب, ستاتا ہے, اذیت دیتا ہے. تو دیکھیے, یاد رکھے, اگر مان لو ایک رشتہ دار اذیت دیتا ہے نا, تو اس سے قطع تعلق کرنے کا ایسا طریقہ ہے کہ اس کے اذیت سے بھی بچ جائے, قطع تعلق بھی نہ ہو. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو سال بھر میں ایک آدھ دفعہ ہدیہ تحفہ دے دے اور اس سے ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, تاکہ اذیت سے بھی بچ جائے, قطع تعلق بھی نہ ہو. سمجھ میں آ گئی؟ اسے شادی پہ بلایا, جیسے جس شادی کے اندر مووی وغیرہ ہے, فوٹوگرافی ہے یا مکس گیدرنگ ہے,
वह क्या करे, शादी में ना जाए, पहले चला जाए। वो कहेंगे अच्छा मुल्ला इसलिए नहीं आए कि गिफ्ट नहीं देना चाहता, पहले जाकर हदिया तोहफा गिफ्ट दे आए जाकर और उसके शिरकत ना करे, ठीक है, ताकि सिला रहमी भी हो जाए, रिश्तेदारों से तोड़ भी ना हो। क्योंकि कता ताल्लुक करने वाला ये शबे बराकात, शबे बरात की बरकात से महरूम रहता है। तो कैसे, कितने लोगों का जिक्र किया, मुशरिक का, शिर्क करने वाला, रिया दिखावा करने वाला, कीना मुसलमान भाई के लिए रखने वाला और मां बाप को सताने वाला, कता ताल्लुक करने वाला अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, और टखने से नीचे लिबास लटकाने वाला, शराब पीने वाला, मुसलमान को नाहक कत्ल करना, ये तो काफिर को भी हराम है। किसी काफिर को भी नाहक बिला वजह कत्ल करना, उसकी भी शरीयत ने इजाजत नहीं दी। यहां तक के मसला है कि तलवार उठाई, गर्दन के करीब ले गया, उसने कलमा पढ़ लिया और मालूम है कि दिल से नहीं पढ़ा, जान बचाने के लिए कर रहा है, शरीयत फिर भी कह रही है अब इसको कत्ल मत करो। अल्लाह अकबर, नाहक कत्ल करना ये वो चीज है कि बस बात सारी क्या है, बात सारी ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया वलकुम फिल किसास हयात, कि याद रखो तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है। या उलिल अलबाब, ए अकल, जरा अकल में लो, किसास में जिंदगी कैसे है? अगर पूरे पाकिस्तान में एक दफा किसास हो जाए, कैसे, किसी ने कत्ल किया उसका कातिल को भरे मजमे में उसकी गर्दन उड़ाई जाए, फिर जितने ये जो सारे बंदूकें तनी हुई है ना, सारे गुस्सा जो मुझे आया है, ये टीटियां सबकी टेंटें हो जाएगी। क्योंकि जहां कानून होता है ना, जब खौफ होता है, खौफ, तो हर आदमी डरता है। सारी मस्ती इस बात की है कि बेखौफी है, ला कानूनियत की वजह से। तो ये शाबान की बरकत से ये लोग महरूम रहेंगे। तो पता ही चला कि हर शख्स जो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो, गुनाह कबीरा करने वाला, वो शाबान की बरकत से महरूम रहता है। इतनी मुबारक रात है और इससे महरूमी हो, अल्लाह ताला सच्ची तौबा नसीब फरमाए और गुनाह से तौबा करे। वो कैसे, शराब पीना छोड़ दिया, मां बाप के कसूर किया, पांव पकड़ के माफी मांग ली, जिससे ताल्लुक कता किया था, तोड़ा था, उससे ताल्लुक जोड़ लिया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सब खैरियत भाई, जो गलत फहमी मेरे आपके दरमियान होगी अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे, मोहब्बत दिल, कता ताल्लुक सिला रहमी का, ये मतलब नहीं कि आप हर वक्त उसके अंदर घुसे रहे। जैसे एक आदमी था, उसके हालात बेचारे के खराब थे, मियां बीवी सर जोड़े बैठे थे कि हाय बच्चों का क्या होगा, ऐसी गरीबी, उसने कहा बच्चों को भाई इनकी नानी क्या भेज दो, अच्छा मेरा क्या होगा, कहा तुम अपनी मां क्या चली जाओ, कहा आपका क्या होगा, आप क्या करेंगे, कहा मेरा क्या है, मैं अपने ससुराल चले जाऊंगा। तो मतलब सिला रहमी के माने ये नहीं कि हर वक्त घुसे रहे, ये माने नहीं है हर वक्त घुसे रहना, कि जी जो हर वक्त घुसे रहे, नहीं, ये माने नहीं है, बल्कि मतलब क्या है, हंसी खुशी गमी में शरीक हो गया, कभी कोई जरूरत मिलना जुलना हुआ, कभी कोई जरूरत है कि उसकी मदद कर दी, आना जाना कर लिया, ये काफी है बस, जरूरी नहीं कि हर वक्त घुसे रहो उसमें। और सिला रहमी के ये माने भी नहीं है कि जब उसकी शादी हो रही है खिलाफ शरीयत, जहां गुनाह है और वहां भी जी अगर हम नहीं जाएंगे तो कता रहमी होगी, हरगिज कता रहमी नहीं है। मां बाप के हक में है, पांव पकड़ के माफी मांग ले, तो वो ताकि शाबान की बरकत मिल जाए। अल्लाह ताला हम सब पर फजल फरमाए और अपने कर्म से 100% गुनाहों से हिफाजत दे। पता चला सबसे बड़ी जो रुकावट अल्लाह ताला के फजल, मेहरबानियां, बरकत को के हुसूल में जो बड़ी रुकावट है वो हमारे गुनाह है। बस गुनाह छोड़े, मजे ही मजे, ठीक है ना। खुशबू, खुशबू लगाने का मजा कब है, जब मैल कुचैल दूर हो जाए, साफ कपड़े पहने, वैसे ही गुनाह छोड़े फिर देखे अल्लाह ताला की रहमतों में, बरकतों में सर से लेकर पांव तक डूबे हुए होंगे। अल्लाह ताला अपने कर्म से हम सब पर अपना फजल फरमाए, 100% गुनाहों से हिफाजत नसीब फरमाए और इस शाबान में बरकत फरमाए
اور رمضان شریف اپنے کرم سے نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. یا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے, ہمیں رزق میں یا اللہ تعالی برکت عطا فرما, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, ہماری حاجتوں کو پورا فرما, حاجتوں کی حاجت روائی فرما. اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو اپنا ولی اپنا دوست بنا دیجئے, ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی نعمت عطا فرما, راحت عطا فرما, شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما, ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, ہمارے مقروض بھائیوں کے قرضوں کو ادا فرما, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ اے ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما بردار بنا, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما, جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو فرما بردار بنا. یا اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا, اپنے مشائخ کا, اپنے اساتذہ کا, اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا, اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما, ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما. یا اللہ مزاج میں رحمت نازل عطا فرما, طبیعتوں میں برداشت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے غصے کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما, برکات شعبان سے مالا مال فرما. یا اللہ برکات شعبان سے مالا مال فرما, ہمارے شہر میں امن قائم فرما, ہمارے ملک میں امن قائم فرما. یا اللہ بد امنی کو امن سے اور سکون سے تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ظالم کو اس کے ظلم سے باز فرما, ہمیں بھی یا اللہ ظلم کرنے سے حفاظت فرما. اور یا اللہ تعالی مظلوم کو اس کا حق دلا دیجئے. اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی اپنی رحمت عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہت سارے بھائیوں نے اور بہنوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ سب کو, سارے عالم کے مسلمانوں کو, اس تمام سننے والے سننے والے ہیں, کسی کو بھی محروم نہ فرما, برکتوں سے مالا مال فرما. جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو اچھے رشتے صالح رشتے عطا فرما, جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا